الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عبده ورسوله بالهدى والدين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلیہم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سب تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ، اکرام و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں۔ جمعۃ المبارکہ کے خطبے میں مختصر نشست درس قرآن کے حوالے سے ہوتی ہے اور آپ الحمدللہ سورۃ الاعراف کی وسط کے مضامین کو سماعت فرما رہے ہیں۔ آج سورۃ اعراف کی تفسیر اور اس کی آیات کے سلسلے کو آج کے درس کے لیے اور آج کے اس درس قرآن پر موقوف کرتے ہوئے رمضان المبارک کی آمد کے حوالے سے چند باتیں انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 261 سے آج انتخاب کیا ہے۔ یوں تو اتوار کے دن بروز اتوار، جو اتوار کا دن گزرا ہے، اس میں ہم نے ایک مستقل پروگرام، تفصیلی پروگرام حکمت زکوٰۃ اور اس کے مسائل، اس حوالے سے ہم نے تفصیلی گفتگو وہاں پر زکوٰۃ کی حکمت، کہ زکوٰۃ کو کیوں متعین کیا گیا ہے اور اس سے ہماری روحانی تربیت کس اعتبار سے مقصود ہے اور زکوٰۃ کے ذریعے ہم خدا کا قرب کس طرح حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے دلوں میں ماند پڑے ہوئے وہ جذبات اور پھیکی پڑ جانے والی وہ عادات جو اسلام کی تعلیم اور اسلام کے اس مقدس گلشن سے، اس کی خوشبو اور اس کی چاشنی کو محسوس کرنے سے ہم عاری ہو گئے ہیں، تو بالتدریج ترقی کے اعتبار سے زکوٰۃ ہمیں اسلام کی لذتوں سے کس طرح لطف اندوز کر سکتی ہے اور ہمارے قلب و جگر کے اندر اللہ کی محبت کی چاشنی کو کس طرح انڈھیل سکتی ہے، کیونکہ شریعت مطہرہ کے تمام تر مسائل اور احکامات جو اللہ رب العالمین نے رکھے ہیں وہ دراصل روحانی اور ظاہری تربیت کے حوالے سے ہے۔ جہاں ظاہری تربیت کے حوالے سے ان تمام امور، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس کی ادائیگی سے ایک معاشرے کے اندر ظاہری طور پر بھلائی آتی ہے، اسی اعتبار سے اللہ رب العالمین نے ظاہر کے اعتبار سے ان احکام کے ذریعے بندے کی روحانیت اور اس کی روح کی بھی تربیت فرمائی ہے، جس کو بالتفصیل ہم آپ کی خدمت میں ذکر کر سکتے ہیں۔ نماز کے اندر آپ ایک صف میں آ کر جمع ہو جاتے ہیں تو ظاہر طور پر کس قدر خوبصورت اتحاد اور اتفاق کی فضا ہموار ہوتی ہے، امیر بھی اسی صف میں ہے، غریب بھی اسی صف میں ہے، تو وہ جو قدریں آپس میں مشترک ہیں اس کی پامالی ختم ہو جاتی ہے اور وہ تصور کہ امیر امیر تر ہو اور غریب غریب تر ہو، یہ تصور ظاہری طور پر ختم ہو جاتا ہے اور جو ایک دوری آ جاتی ہے مال کی وجہ سے وہ نماز اس کو کافی حد تک ختم کر دیتی ہے کہ ایک ہی صف کے اندر امیر بھی کھڑا ہے، غریب بھی کھڑا ہے۔ تو یہ ظاہری اتفاق کی ایک راہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ نماز دراصل اللہ کی یاد کا نام ہے، وہاں پر پہنچ کر نماز پڑھتے وقت بندے کے ذہن میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بس میں دو رکعت نماز ادا کر رہا ہوں اور یہ 2:45 پر ادا کی جا رہی ہے یا 3:45 پر، بلکہ اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے حضور کھڑے ہیں اور اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے. اس لیے کہ انسان کے جسم کو اللہ نے بنایا اس طرح ہے اور انسان کی ساخت باخت ہے ایسی کہ جب تک یہ اللہ کو یاد رکھے گا تو یہ چارج رہے گا اور صحیح چلے گا، اور جہاں یہ خدا کو بھولے گا تو یہ اپنے آپ کو بھول جائے گا اور ایسے ایسے کاموں میں پڑ جائے گا. خدا کو بھولنے سے اگر یہ لازم آتا کہ چلو وہ معاشرے میں اچھا فرد ہوتا اور خلوت میں صرف گناہیں کرتے رہتا، لیکن ایسا نہیں ہے. اللہ کی یاد اور اللہ کی طرف رجوع اور ہمیشہ اللہ ہی کی فکر میں رہنا، یہ انسان کے لیے ایسی چیز ہے اور ایسی ضروری چیز ہے کہ آپ کوئی کھلونا لے لیں اور وہ کھلونا کسی بیٹری سیل پر یا کسی چارجنگ پر چلتا ہو، موبائل فون وغیرہ ہے، اگر آپ کے پاس موبائل فون ہو اور چارجر آپ کے پاس نہ ہو، وہ تمام سلسلہ آپ کے پاس نہ ہو اور اس کی بیٹری اگر مان پڑ جائے تو اس کا کوئی اعتبار اور حیثیت نہیں رہتی ہے. تو بلا تشبیہ آپ اسی سمجھ لیجیے کہ انسان کے اندر فکری طور پر، عملی طور پر اور کسی چیز میں شعوری طور پر ترقی، کہ میں انسان ہوں، میں نے کیا کرنا ہے، مجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے، کھانا کس طرح کھانا ہے، کمانا کس طرح ہے، بیوی کے کیا حقوق ہیں، باپ کے کیا حقوق ہیں، دوستوں کے کیا حقوق ہیں، میں بولوں کیا، میں سنوں کیا، میں سوؤں کیسے، میں جاگوں کیسے، یہ شعور تو اس کے لیے ضروری ہے. اگر وہ شعور نہیں تو وہ جانور سے بدتر ہے. جانور کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میں جہاں بیٹھنا ہے وہ دم ہلا کر اس جگہ کو صاف کرنا ہے، تو جانور کے پاس بھی اتنا شعور ہے. انسان کا شعور صرف ایک ہی چیز سے باقی رہتا ہے، وہ اللہ کی یاد ہے. تمام تر بحث آپ برسہ برس اس کے لیے کہ اس کا حافظہ کمزور ہو گیا، شاید اس وجہ سے یہ گڑبڑ کر رہا ہے، شاید اس کی کسی سے لڑائی ہو گئی اس لیے گڑبڑ کر رہا ہے. ہزار دفعہ اور ہزار نشستیں آپ اس موضوع پر کر لیں، سب کا آخری نقطہ ایک ہی آئے گا آخر میں نتیجہ، کہ دراصل یہ خدا کو بھول گیا اس لیے ساری گڑبڑ ہو رہی ہے. اور جہاں یہ خدا کو یاد رکھتا ہے وہاں والدین کے حقوق بھی صحیح ادا کرتا ہے، بچوں کے حقوق بھی صحیح ادا کرتا ہے، اچھا بولتا ہے، غصے کو ضبط کرتا ہے، جہاں بولنا ہے وہاں بولتا ہے، جہاں نہیں بولنا وہاں نہیں بولتا ہے. تو اصل چیز یاد الہی ہے، اور احکام یاد الہی ایسی چیز ہے کہ جو بندے کے اندر شعور پیدا کرتی ہے اور اس کی روحانی نشونما کرتی ہے، جس سے اس کا شعور بالغ ہوتا ہے. اس سے دو فائدے لازم آتے ہیں یاد الہی سے. سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ لیتا ہے اور آخرت میں اپنے لیے ترقی کے دروازے کھول لیتا ہے اور اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. پھر یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ کا محبوب ہو جائے تو دنیا میں کوئی اس کی حیثیت نہیں، یہ بھی نہیں ہے. اللہ کو یاد رکھنے میں سارے فائدے اس اعتبار سے کہ سارے فائدوں کو ہم دو چیزوں پر تقسیم کریں، جس کو ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب کا فائدہ، ہماری دنیا کا فائدہ. ہمارے جس طرح ہم اکثر گفتگو کرتے ہیں، بھائی یہ تو مذہب کی بات ہے اور یہ دنیا کی بات ہے، تو مذہب کے نزدیک دنیا کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس کی ساری دنیا مذہب بن جاتی ہے. مذہب کہتے ہیں یاد الہی کو ہے، اور دنیا کہتے ہیں یاد الہی کو بھول جانے کو. تو دنیا نہ کسی لباس کا نام ہے، دنیا نہ کسی خوراک کا نام ہے، دنیا نہ کسی اتار چڑھاؤ کا نام ہے، اصلاً دنیا یاد الہی سے غفلت کا نام ہے. اور اصل مذہب جو ہے وہ یاد الہی کا نام ہے. آپ جس رخ پر بھی چلے جائیں یاد الہی ہی مؤثر نظر آئے گی، کہ جہاں یاد الہی رہے گی وہی مذہب قرار پائے گا، اور جہاں یاد الہی نہیں رہے گی وہ مذہب قرار نہیں پائے گا. نماز دیکھیں مذہب کی علامت ہے، نماز سراسر مذہب ہے، لیکن اگر اس کو کسی کے اور کے دکھانے کے لیے پڑھا جائے تو یہ اصلا مذہب نہیں رہتا اور یہ کوئی حیثیت اور اوقات نہیں رکھتی. ظاہری طور پر نماز تو بن جاتی ہے، شرعی طور پر فتویٰ تو دیا جائے گا کہ اس نے فرض نماز ادا کر دی ہے، لیکن آیا کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ نماز ہوئی نہیں ہوئی. لیکن آپ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ تجارت کرتے ہیں، اور جب کاروبار کرتے ہیں تو اللہ کے خوف سے صحیح تولتے ہیں، اللہ کے خوف سے صحیح گنتے ہیں، تو اس پیسے گننے میں ہی آپ کو خدا مل گیا، اس لیے کہ آپ نے وہ یاد الہی کی وجہ سے کیا. اور ایک شخص وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے اور یاد الہی اس کے لیے نہیں ہے، اور وہ دکھانا چاہتا ہے کہ بس میں بہت بڑا نمازی لوگوں کے سامنے ہو جاؤں، کہ پہلی صف میں رہوں یا امامت کے مسلے پر رہوں. اگر صرف یہی مقصود رہے، پہلی صف میں آنا بہت بڑی سعادت ہے، امامت کرنا بہت بڑی سعادت ہے، لیکن یہ سعادت ثانوی چیز پر ہے. اصل چیز یاد الہی کے لیے کہ کس کے لیے پہلی صف میں آئے تھے، کس کے لیے مسلے پر آئے تھے، تو اصل وہ چیز ہے جو تمام چیزوں کو عبادت بناتی ہے. اور میں آپ کی خدمت پر عرض کر رہا تھا، صوفیہ اسی چیز کو اپنے مریدین اور طالبین کے اندر اجاگر کرتے ہیں. ملا کی تقریر اور صوفیہ کی تبلیغ میں بنیادی طور پر فرق یہ ہے
کہ صوفیہ جا کر اصل میں اس سسٹم کو درست کرتے ہیں جہاں سے یہ سارے نتیجے لازم آتے ہیں. اس طرح کہ ایک آسان سی بات میں آگے کر کے پھر اپنے اختتامی جملے کی طرف آتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ایک شخص چوری کرتا ہے, ڈکیتی کرتا ہے, شراب پیتا ہے, معاذ اللہ گناہ کے کام کرتا ہے, تو ایک شخص اس پر فتویٰ تو دے سکتا ہے کہ جناب یہ ایسا ہے, فاسق کا مولن ہے, یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے. صوفیہ کرام جو جانتے ہیں شرعی مسائل بہت اچھی طرح سے ہیں, قرآن و سنت کے بڑے متبحر عالم ہوتے ہیں, لیکن ان کے اندر شفقت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سسٹم کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ آخر کیا وجہ اس میں ایسی ہو گئی جس کی بنا پر یہ زنا کی طرف بڑھ گیا, کیا وجہ ایسی ہو گئی کہ جس کی وجہ سے شراب پی لی, کیا وجہ ایسی ہو گئی کہ جس کی وجہ سے نماز چھوڑ دی. تو وہ فتویٰ تو یہی دیں گے جو عالم دے رہا ہے, عالم ظاہر. صوفیہ عالم ظاہر باطن دونوں ہوتے ہیں, یعنی علماء ربانیین جس کو قرآن نے کہا ہے کہ اللہ والے عالم, جن کے بارے میں قرآن نے کہا انما یخشى اللہ من عباده العلماء, اس سے مراد اصل میں ہیں صوفیہ کرام جو ظاہر اور باطن کے ساتھ مرقع ہوتے ہیں, جو بولتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں, اور بولتے بھی خدا کے لیے ہیں اور عمل بھی خدا کی رضا کے لیے کرتے ہیں. ان کے سامنے کوئی بندہ آ جاتا ہے تو وہ اس کو ایک مریض سمجھ کر اس کی تشخیص کرتے ہیں. ڈاکٹر اگر مریض کے ساتھ تعصب لے آئے کہ میری زبان اور اس کی زبان اور ہے, تو وہ ڈاکٹر کبھی معاشرے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. ڈاکٹر اگر مریض کو مرض تک رکھے اور اس کی تشریفی کرے اور اس کا علاج کرے, اس کی تشخیص کرے, اور اپنے شعبے کو جانے کہ میرا مقصد صرف مریض کو ٹھیک کرنا ہے, مریض ہندو ہے, مریض سکھ ہے, مریض مسلمان ہے, اس سے مجھے سروکار نہیں, وہ میرے پاس آ گیا ہے, میں نے اس کی تشخیص کرنی ہے, یہ ہے وہ شعبہ. اور یہی شعبہ صوفیہ کرام علیہ رضوان اجاگر کرتے ہیں. جب ان کے پاس دین کی بات کوئی سننے کے لیے آتا ہے تو وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ جناب میرے سامنے ہندو بیٹھا ہے, سکھ بیٹھا ہے, عیسائی بیٹھا ہے, یہودی بیٹھا ہے, مسلمان بیٹھا ہے. وہ ایک مریض سمجھتے ہیں, اس مرض کا علاج کرتے ہیں, مرض کا علاج ہو جاتا ہے تو وہ خود کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ خواجہ صاحب کی تبلیغ میں آپ دیکھیں گے, یہ داتا صاحب کی تبلیغ میں آپ دیکھیں گے. اس لیے ممبروں پر گھنٹوں کی تقریری وہ اثر نہیں رکھتی جو ان کی صحبت میں دو منٹ کے جملے اثر رکھتے ہیں. کسی سے بڑی پیاری بات پوچھی گئی, اللہ میرے اور آپ کے دل کی اصلاح فرمائے اور ہمیں نیک کرے. میرے دوستو ان باتوں کے بغیر نمازیں رنگ نہیں لاتی. میں چاہتا بھی تفسیر میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس کا ترجمہ کر دیتا, لیکن ترجمے سے پہلے ہم نے یہ بیس بنانی ہوگی. یہ ترجمہ ہمیں پرواز جب لے دے گا جب ہمارے پر لگیں گے, اور پر لگیں گے ان باتوں سے جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. کسی سے کسی نے پوچھا کہ انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے چند چیزیں رکھی ہیں جو اس کی فطرت کے اندر شامل ہیں, محبت ہے, ڈر ہے, لالچ ہے, تما ہے. یہ انسان کی فطرت میں بزدلی بظاہر ہوتی ہے, ڈر, یہ انسان کی فطرت میں. بندہ کتنا بھی بہادر ہو لیکن وہ ڈرتا ضرور ہے, بندہ کتنا بھی بے باک ہو لیکن اس میں لالچ ضرور ہوتی ہے. تو یہ چیزیں انسان کی فطرت میں ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دین کی تبلیغ یہ ہے کہ انسان سے بالکل بزدلی ختم کر دو, انسان سے بالکل خوف ختم کر دو, انسان سے لالچ ختم کر دو. اسلام کہتا ہے انسان سے لالچ ختم ہی نہیں ہو سکتی. اگر تم انسان سے لالچ ختم کرنے کے پیچھے لگ جاؤ گے, برسا برس اس کو اپنے بٹھا کے سامنے بٹھا کر بات کرو گے, باہر نکلے گا پھر ویسی ہو جائے گا. اس لیے کہ وہ اس کا سسٹم ویسا بنا ہوا ہے, اس کی فطرت میں وہ چیزیں ہیں. تو کہا کیا کیا جائے, فرمایا جو اس کے اندر چیزیں موجود ہیں اس کی سمت جو غلط ہے اس کو صحیح سمت پر لگا دو. لالچ کی سمت جو ہے وہ جنت کی طرف لگا دو, خوف کی سمت جو خدا کی طرف لگا دو, محبت کی سمت جو ہے وہ اللہ کے رسول کی طرف لگا دو, تاکہ اس کو سمتیں اس کی بدلو. سرے سے وہ چیز ختم بھی نہیں ہو سکتی. سرے سے اگر تم محبت کو ختم کرنے لگ جاؤ گے, سرے سے انسان کو کہنے میں تجھے میں بہادر بنا کر چھوڑوں گا, وہ کتنا بڑا بھی انسان ہو وہ ڈرے گا ضرور, کیونکہ خوف اس کے اندر ہے. تو شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ اس کی فطرت کے تقاضوں کو ختم نہ کرو, اس کو صحیح رخ دے دو کہ صحیح راستہ. ایک بندے نے اپنی منزل پوری کرنی ہے, اس سے کہو یہ راستہ مختصر بھی ہے اور اچھا بھی ہے, اس پر آ کر جائیں. وہ طویل بھی ہے اور خاردار وادیوں سے تمہیں گزرنا پڑے گا, تمہارے دامن جو ہے وہ خاردار وادی میں الجھ بھی جائیں گے, تمہارے کپڑے پھٹ جائیں گے, تمہیں زخم پہنچے گا, تمہیں نقصان پہنچے گا, پہنچے گی بھی دیر سے. تو بندے کو تو منزل تک پہنچنا, اس نے کہا اپنے ہم کو تو پہنچنے سے مطلب ہے, تو لہٰذا اگر یہ بات ہے اور اس میں فائدہ بھی ہے تو یہاں سے چلتے ہیں. لیکن وہ منزل پر جانے سے رکے گا نہیں. جس مسافر نے اپنی منزل پر پہنچنا ہے اس کے لیے راستہ آپ بدل سکتے ہیں. تو فطرت کے یہ تقاضے ہیں, شریعت مطہرہ راستے بدلتی ہے اور کہتی ہے کہ خوف ہے تو اس کا راستہ یہ استعمال کرو. اگر تمہارے خوف کو تکمیل اتنی مل جائے گی کہ خوف تو ایسی چیز ہے کہ بندے کو وحشت ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ کسی کو دو تھپڑ ماریں تو آپ کے سامنے تو آپ کے ہاتھ چومے گا, باہر جا کر گالیاں دے گا, لیکن خدا کا خوف اتنا ہے کہ بندہ جب خدا سے جتنا ڈرتا ہے اتنا پیار کرتا ہے. یہ عجیب و غریب خوف ہے، آپ ذرا غور کریں اس پر. آپ کسی کو ڈرا کر قید خانے میں رکھ دیں، وہ آپ سے کہے گا میں آپ کا بڑا چاہنے والا ہوں، میں آپ کے بچوں کی بھی خدمت کروں گا، میں آپ کی بھی خدمت کروں گا، خدا کے واسطے مجھے معاف کر دیں، میں کبھی آپ کے خلاف بات نہیں کروں گا، میں ہر جگہ آپ کی تعریف کروں گا، ساری باتیں محبت کی کرے گا. آپ اس کو قید خانے سے آزاد کر دیں، اپنے دوستوں کے پاس جا کے کہے گا بڑا ظالم اور جابر آدمی تھا، اور آپ کے خلاف غلط باتیں کرنا شروع کر دے گا. تو وہ خوف میں آپ کا مطیع تو نہیں بنایا اسے، وہ تو آپ کا اور باغی ہو گیا. لیکن رب سے جو بندہ ڈرتا ہے وہ باغی نہیں ہوتا ہے اور عاشق ہو جاتا ہے. اس لیے کہ خوف کی سمت اس بندے کے ساتھ کچھ اور ہے اور خدا کے ساتھ کچھ اور ہے. تو یہ واضح فرق ہوتا ہے، یہ واضح فرق ہوتا ہے صوفیہ کی تبلیغ کا، اور یہ واضح فرق ہوتا ہے عالم ظاہر کی تبلیغ کا، جس کی وجہ سے علم کے تقاضے ادا نہیں کیے جاتے. اس لیے ہمیں ملتا ہے کہ ملا ظاہر کے پاس ہمیں فساد کے سوا کچھ نہیں ملتا، لیکن عالم باطن کے پاس جو صوفیہ ہے، جو ظاہر و باطن ہے، بات وہی ملے گی، فتویٰ وہی ملے گا، لیکن اتنی خوش اسلوبی کے ساتھ ملے گا، اتنی محبت کے ساتھ ملے گا کہ بندہ اسلام کے قریب ہوگا، اسلام سے دور نہیں بھاگے گا. جس طرح کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک بڑے کامل شخص سے پوچھا گیا کہ ذرا یہ بتائیے کہ ڈر تو انسان سے نہیں نکلتا، ان سے کسی نے پوچھا، اسلام کے لیے بڑی پیاری بات کہ دیکھو انسان ڈرتا تو کسی نہ کسی سے ضرور ہے. انہوں نے کہا جی بات تو بالکل ٹھیک ہے، انسان ڈرتا تو ضرور ہے. تو کہا آپ کس سے ڈرتے ہیں؟ بڑا پیارا سوال کیا کہ آپ کس سے ڈرتے ہیں، انسانوں میں آپ کس سے ڈرتے ہیں؟ بڑا پیارا جواب دیا انہوں نے اسلام کے لیے، فرمایا میں اس سے ڈرتا ہوں جو خدا سے ڈرتا ہے، میں اس سے ڈرتا ہوں جو خدا سے ڈرتا ہے. اور یہ ایک جملہ انسان کی اصلاح کے لیے بالکل کافی ہے. جو کہا گیا نا صوفیہ کی محفل میں بیٹھو تو دلوں کو سنبھال کے بیٹھو، اس لیے کہ وہ تمہیں قتل نہیں کریں گے، تمہیں گولی نہیں ماریں گے، لیکن وہ ہیں جن کے دل پر خوف الہی کا غلبہ ہے. جو خدا سے ڈرتا ہے وہ سب سے بڑا عارف ہوتا ہے، وہ سب سے بڑا روشن ضمیر ہوتا ہے، وہ سب سے بڑا انسانیت کے مفہوم اور اس کے فلسفے اور انسان کی انصاف زندگی سے واقف ہوتا ہے. لہذا وہ تمہارے چہرے کو بھی پڑھ سکتا ہے، تمہاری عادتوں کو بھی پڑھ سکتا ہے. تو لہذا اس سے ڈرو جو تمہیں جانتا ہو، اور تمہیں وہ جانے گا جو خدا کو جانتا ہو. تو تمام تر یہ عبادتیں اور ریاضتیں جو ہوتی ہیں، اس کے دو فائدے ہوتے ہیں جو میں آپ کی خدمت عرض کر رہا تھا، کہ ایک تو اس طریقوں سے آپ اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں، اور جو اللہ کا محبوب ہو جائے وہ دنیا کے اندر بدکار بھی نہیں رہتا، وہ دنیا کے اندر بھی اچھا ایک معاشرتی طور پر فرد ثابت ہوتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص اپنے لیے معاشرتی طور پر اپنے آپ کو اچھا فرد بنائے، صدر کا عہدہ کتنا اچھا ہے، لیکن آج میڈیا جو تبرہ کر رہا ہے ہمارے صدر صاحب پر، آپ دیکھیں لباس بھی انہوں نے بہت اچھا پہنا ہے، منصب بھی انہوں نے بہت اچھا اختیار کیا ہے، تمام معاملے کیے ہیں. تو دراصل بات یہ لازم آتی ہے، اب دیکھیں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، منصب میرا کتنا اچھا ہے، کس کی منصب کی عکاسی ہو رہی ہے، لباس میرے کن کی اداؤں کی نقل ہو رہی ہے، یہ سب صحیح ہے. لیکن میں آپ کے سامنے بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ معاشرے کے اندر اچھا فرد بننا لباس پر منحصر نہیں ہے، عہدے اور منصب پر منحصر نہیں ہے. فرد کے لیے معاشرے میں صحیح ہونے کے لیے اسی اصل تعلق کا ہونا ضروری ہے جو اللہ کی یاد ہے. جب بندے کا اندر سے کنیکشن اللہ رب العالمین کے خوف سے جڑ جاتا ہے، تو وہ ایٹومیٹک خود بخود برجستہ معاشرے کے اندر اچھا فرد بن جاتا ہے. تو لہذا ہمیں معاشرے میں اچھا فرد بننے کی بجائے اللہ کی قدرت کی نظر میں اچھا بننا چاہیے، اس لیے کہ جو اللہ کی نظر میں اچھا ہوتا ہے وہ معاشرے میں خود اچھا ہو جاتا ہے. ہم اپنا اینگل چینج کرتے ہیں اپنی اصلاح کا، ہم اپنا زاویہ چینج کرتے ہیں، اس لیے معاشرے میں خوشبو لگا کر نکلتے ہیں، اچھے لباس پہن کر نکلتے ہیں، بڑے دھیمے قدم سے چلتے ہیں، بڑے مسکرا کر دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ دو تین منٹ تک یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، بعد میں خود بخود ہمارے منہ سے گالی نکلنا شروع ہو جاتی ہے، پھر ہمارے پاس جناب وہ تیش آ جاتا ہے. تو ساری چیزیں کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ظاہر میں سنوارنا چاہتے ہیں، معاشرے میں اچھا فرد بنانا چاہتے ہیں. معاشرے میں اچھا فرد بننے سے بندہ درست نہیں ہوتا، معاشرے میں اچھے فرد بننے کی فکر سے افراد کی تربیت نہیں ہوتی. افراد کی تربیت اور اصلاح جب ہوتی ہے جب وہ خدا کی نظر میں اچھا بننا چاہتا ہے، جب وہ خدا کی قدرت کی نظر میں اچھا بننا چاہتا ہے تو معاشرے میں خود بخود اچھا بن جاتا ہے. اور شریعت مطہرہ نے جتنے احکام رکھے ہیں، زکات کی صورت میں رکھے ہیں، دیگر اور صورتوں میں رکھے ہیں، اس کے حوالے سے یہی چیزیں گویا کہ ذکر فرمائی ہیں. میں نے زکات کے تمام تفصیلی مسائل ذکر کر دیے تھے آپ کی خدمت میں، اتوار کے دن حکمت زکات کے حوالے میں بھی یہ ساری چیزیں یہی عرض کی تھی آپ کی خدمت. اب ذرا دیکھیے کہ قرآن مجید معاشرے کی اصلاح, ایک آخری بات رکھتے معاشرے کی اصلاح کتنے پیارے انداز میں کرتا ہے. دیکھیں میں نے آپ کی خدمت میں بھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 261 پڑھی, اس میں اصلاح دیکھیے کہ جو بندہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے وہ دنیا کا محبوب کیسے ہو جاتا ہے. اب اولیاء جو ہے اس وقت سب سے بڑے انسانیت کے لیے آئیڈیل ہے. آج اتنے بڑے بڑے دہشت گرد جو جہاد کا نام لے رہے ہیں, کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا کہ میرا آئیڈیل یہ, لیکن سارے مسلمان یہ کہہ سکتے کہ خواجہ صاحب جیسا ہونا چاہیے, داتا صاحب جیسا ہونا چاہیے, بحلول دانا جیسا ہونا چاہیے, حضرت بشر حافظ جیسا ہونا چاہیے, خواجہ نظام الدین اولیاء جیسا ہونا چاہیے. کہ صوفیہ کی طرف کیوں یہ بات کی جاتی ہے, اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو خدا کی قدرت کی نظر میں بہتر بنانے کے لیے, خدا کی یاد میں غرق ہوئے, مستغرق ہوئے, تو یہ معاشرے کے لیے خود بخود وہ احکام ان سے ہونا شروع ہو گئے جو معاشرے کی اصلاح کے لیے رہے ہیں اور معاملات کے لیے رہے ہیں. جس کا تعلق خدا سے درست نہیں ہوگا وہ ممبر پر باتیں تو بڑی اچھی کرے گا لیکن اندر سے وہ بڑا بھیڑیا ہوگا, لیکن جس کا تعلق خدا سے اچھا ہوگا وہ بھلے آپ سے بات کچھ نہ کرے لیکن اس کی وجود سے سارا معاشرہ مشکبار ضرور ہو جائے. اب اس کی مثال آپ دیکھیے قرآن مجید سورہ بقرہ کی آیت آپ کی عرض کی, وہ یہ ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله, جو لوگ اللہ کی راہ میں مال دیتے ہیں اللہ کے لیے غریبوں کو مال دیتے ہیں, ان کی مثال کیسی ہے؟ فرمایا کہ کمثل حبۃ, ان کی مثال ایسی ہے کہ اس طرح کے ایک دانہ ہو, انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ, وہ ایک ایسا دانہ ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے اس سے کئی گوشے پیدا فرمائے, ہر خوشے کے اندر اللہ رب العالمین نے 700 دانے رکھے. فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء, اور اللہ چاہے تو اس سے زیادہ بڑھا سکتا ہے, یعنی اللہ کی راہ میں دے رہا ہے, اس نے ایک ایسے بیج کو پایا ہے جس بیج کے اندر اللہ رب العالمین نے کئی شاخیں رکھی ہیں, اس شاخوں میں بھی کئی بیج لگی ہوئے ہیں اور اس شاخ کے ہر بیج کے اندر 700 دانے ہیں, تو اس نے ایک دانہ دے کر 700 دانے دے دیے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ 700 دانوں تک محدود نہیں ہے, اللہ چاہے تو اس سے زیادہ تمہارے لیے بڑھا سکتا ہے, واللہ واسع علیم, اور اللہ رب العالمین بڑی وسعت اور علم والا, یہ تمہاری نیت کی وجہ سے ہے. تم ایک روپیہ اللہ کی راہ میں دے دو, اس نیت سے دو گے وہ اس کو ایک روپیہ ہی رہنے دے گا, اس کو مٹی بھی بنا سکتا ہے, اور تمہاری نیت اگر اچھی رہی تو اس کو 7 گنا اس سے زیادہ بھی بڑھا سکتا ہے. اس سے بڑا ہی بڑی پیاری باتیں کی گئی, فرمایا کہ میں اور اگر اپنی زندگی کا آپ فارمولہ بنا لیں اللہ شریف قریب آ رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہم ہر زندگی کے نو کو پلٹ, ہر زندگی کے نشو فراز پر اس کا ثمر دیکھیں گے, اس کا نتیجہ دیکھیں گے. وہ مثال کیا ہے؟ نیت صاف, اس کو ہم اپنی زندگی میں بناتے نہیں اور یہ ہمارے سامنے ہوتا رہتا ہے, یہ ہمارے سامنے ہوتا رہتا ہے, ہم اس طرح توجہ نہیں دیتے. تو نیت صاف منزل آسان, اسی کو جب امام غزالی سے پوچھا گیا تھا کہ بندے جو جنتوں میں جائیں گے یہ اپنی اپنی لمبی لمبی نمازوں کی وجہ سے جائیں گے, روزوں کی وجہ سے جائیں گے, دیگر اور عبادات کی وجہ سے جائیں گے؟ امام غزالی نے مسکرا کر فرمایا عمل جنت میں نہیں لے جاتا, نیت جنت میں لے جاتی ہے, اس لیے کہ عمل تو اتنا پختہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ جنت کا مزداق ہو سکے, یہ نیت کا رنگ اس پر چڑھتا ہے تو تمہارا لنگڑا لولا عمل بھی جو ہے وہ تمہیں جنت میں پہنچا دیتا ہے, اس لیے کہ اس کو تنانا اور مقوی کرنے والی چیز جو ہوتی ہے وہ تمہاری نیت ہوتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جس کے پاس 99 نیکیاں ہیں, کتنی, لیکن وہ نیکیاں ایسی ہے نہیں کہ اس کو جنت میں لے جائے, اور ایک بندہ ایسا ہے جس کے پاس ایک نیکی ہے, کتنی ہے, ایک نیکی, لیکن وہ ایک نیکی اس کی اتنی طاقتور ہے کہ اس کی 99 پر غالب ہے. اس نے 99 نیکیاں کی ہیں اور اس نے ایک نیکی کی ہے, اس کی 99 نیکیاں اس کی ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی, اس لیے کہ وہ 99 نیکی میں وہ نیت اخلاص اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے جو اس کی ایک نیت میں ہے, تو 99 کا حجم نہیں دیکھا جائے گا, اصل قوت والی چیز وہ نیت ہے. اب اسی کو دیکھیں قرآن نے کتنا خوبصورت انداز میں ذکر کیا کہ دیکھو اللہ کی راہ میں خرچ کرو اللہ تمہیں زیادہ دے گا. اب لوگوں نے اپنے خزانے کے منہ کھول دیے رمضان میں, دو, لیکن ساتھ میں یہ کہا کہ یہ بھی کہو کہ فلانا کھلا رہا ہے, ساتھ میں یہ بھی کہو کہ فلانا کھلا رہا ہے, فلانا کھلا رہا ہے, فلانا کھلا رہا ہے, فلانا کھلا رہا ہے, یہ بھی ساتھ میں چل رہا ہے. اب اس میں دو چیزیں, زکات ہو تو اعلان کر دینا چاہیے, زکات نہ ہو تو اس کو مخفی رکھنا چاہیے, لیکن زکات میں بھی مخفی رکھا جائے تو کیا اس میں برا ہے؟ ہاں, اعلانیہ زکات دینے کی وجہ صرف اس لیے کی گئی ہے فقہ کے اندر, اس لیے کہ تاکہ دوسرے کو ترغیب پیدا ہو جائے کہ دوسرا بھی زکات دے, لیکن اس معاشرے میں جہاں پر سب زکات دیتے ہیں تو وہاں پر اس کو اخفا رکھا جائے تو اس عبادت کے اندر زیادہ ہی ذوق ہے, اور اس لیے زکات کے اندر بھی اخفا چھپانا اس لیے ضروری قرار دیا گیا. اس لیے تو آپ کسی کو زکات دیتے ہیں تو اخفاء اس میں بھی ضروری ہے. اگر اخفاء اعلان اس میں ہوتا تو آپ اس بات کے مشروط ہوتے کہ زکات دیتے وقت آپ یہ کہتے میں زکات دے رہا ہوں, لیکن شریعت نے الفاظ زکات کا پابند نہیں کیا آپ کو, آپ کو اس کا بھی اس کی بھی اجازت دی ہے کہ آپ یہ کہیں میری طرف سے عیدی رکھ لو, میری طرف سے تحفہ رکھ لو, اپنے بچوں کے کپڑے لے لینا. تو آپ اپنے بچوں کے کپڑے لے لینا, اس لفظ سے زکات تو زکات تو آیا نہیں ہو رہی. عیدی رکھ لو, اس لفظ سے زکات کے فلسفے کی غمازی تو نہیں ہو رہی, لیکن نیت آپ کی ہے. تو پتا چلا کہ زکات میں بھی اخفاء ضروری ہے, اس لیے الفاظ کو بدلنے کا حکم دیا گیا ہے. ہاں ایسے معاشرے کے اندر آپ ہیں, خدا نہ کریں جہاں لوگ زکات نہیں دیتے, تو وہاں پر آپ کہیں میں زکات دے رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتا چلے ہاں زکات فرض ہے اور زکات دی جاتی ہے اور زکات دینا ضروری ہے, زکات دینا ضروری ہے. اسی حوالے سے یہ تمام چیزیں گویا کہ ذکر کی گئی. اب دیکھیں اللہ رب العالمین نے جو بات ارشاد کی ہے اس پر میں گفتگو ختم کرتا ہوں. فرما اللہ کی راہ میں دو, اب لوگ مستعد ہو گئے کہ 700 گنا ملے گا, 700 گنا سے زیادہ ملے گا. لوگوں نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے لیکن اللہ رب العالمین نے آگے انہیں روکا, قدرت نے روک کر ان سے کہا کہ دیکھ دینا تو ہے کہ صرف خزانوں کے منہ کھولنے سے خدا راضی نہیں ہوگا, صرف بانٹنے سے خدا راضی نہیں ہوگا. معاشرے کا اچھا فرد بننا چاہتے ہو تو پہلے تمہیں خدا کی رضا دیکھنی پڑے گی. خدا کی رضا یہ نہیں کہ صرف مال اٹھا کر غریب کو دے دو, بلکہ فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, مرادی مانا کرتا ہوں کہ جو مال تم اللہ کی راہ میں دے رہے ہو, ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذن, اس وقت تمہیں احسان جتلانے کی نیت نہیں ہونی چاہیے اور اس وقت تمہیں اذیت دینے کی نیت نہیں ہونی چاہیے. مثلا ایک بڑا بہادر آدمی ہے, وہ غریب ہو گیا, آپ نے مال دے دیا اور بعد میں اس کو اپنے لیے استعمال کیا. یہ جناب ایک غریب آدمی ہے, اس کو آپ نے مال دیا اور بعد میں 10 میں کہا کہ تیری اوقات کیا, تو میری زکاتوں پر پلا ہے, میرے صدقے پر پلا ہے. تو قرآن نے کہا بس حصہ تمہارا وہی پورا ہو گیا, خدا کے دربار میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے کہ اب رب کی بارگاہ میں دینا تھا تو اس میں احسان نہیں جتلانا تھا, اس میں اذیت دینے کا گویا کہ گوشہ اپنے دل کے اندر کشادہ نہیں کرنا تھا. اب میں آپ کی خدمت کرتا ہوں کہ جب بندہ اللہ کی راہ میں دے تو اس ڈر سے دے کہ میں احسان جتلا رہا نہیں جتلا رہا, یہ سامنے والا تو نہیں جانتا لیکن خدا تو میرے دل کو دیکھ رہا ہے. تو فوراً وہ اپنے دل کی اصلاح کرے گا اور فوراً وہ احسان والے گوشے کو جھٹکے گا, خیال کو جھٹکے گا اور اس سے دور بھاگے گا اور کہے گا یا اللہ میں تیری رضا کے لیے دے رہا ہوں. تو جب وہ خدا کی رضا کے لیے اس احسان والے جذبے کو ختم کرے گا اور دے گا تو کل کو اس کو اذیت بھی نہیں پہنچائے گا. تو یہ جو جذبہ اسے اس بات کی طرف ابھار رہا ہے تو یہ اللہ کا بھی محبوب بنا رہا ہے اور معاشرے میں بھی اچھا فرد بنا رہا ہے. تو خلاصہ اس اعتبار سے نکلا کہ معاشرے میں اچھا فرد بندہ جب بن سکتا ہے کہ معاشرے کی فکر نہ کرے, خدا کے احکام کو ادا کرنے کی فکر کرے. اس لیے کہ جب بندہ خدا کے احکام کی ادائیگی کی فکر میں لگ جاتا ہے تو وہ خود بخود معاشرے میں اچھا ہو جاتا ہے. تو دعا کیجیے اللہ رب العالمین صوفیہ کے اس انداز فہم اور اس انداز تفہیم کو ہمیں سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اور یہ جو صرف ہم ظاہر ہی کی طرف زیادہ غمازی کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ صوفی کا مطلب ہے ظاہری طور پر بڑے سفید کپڑے پہن کر بیٹھ جاؤ اور بڑی اچھی بات کر لو, تو یہ ہے, یہ تو ظاہری لباس ہے, یہ تو جسم ہے, اصل روح تو خدا سے تعلق جوڑنا ہے. اور جب خدا سے تعلق جڑے گا تو آپ کسی کو نصیحت کریں گے تو اس سے مطلب اور غرض مقصود نہیں ہوگا, کسی کو دیں گے اس سے مطلب اور مقصد نہیں ہوگا. یہ مقصد اور مطلب نہ ہونا یہ خدا کے قریب کر دے گا, اور اس کو جو دے رہے ہیں اس کے لیے معاشرے میں آپ کو اچھا فرد اس لیے بنائے گا کہ کل آپ مقصد کے بغیر دے رہے ہیں تو اس کو اپنے کسی کام میں آپ استعمال نہیں کریں گے. تو لوگ کہیں گے کہ جناب دیکھو کتنا اچھا آدمی ہے, دیتا بھی ہے اور اسے اجر بھی نہیں رکھتا. تو خدا کا بھی محبوب ہوا اور اچھے فرد کے طور پر معاشرے کے اندر وہ برگزیدہ بھی ہوا. تو دعا کیجیے اللہ رب العالمین نیک اعمال کے اندر ہمیں ان تمام افکار کو اپنے لیے فکر بنانے کی توفیق مرحمت فرمائے. اور یہی نیات ہیں جو آگے بڑھ کر اس کی طرف بندے کو مستعد کرتی ہے. اور ایک بات مزید سن لیجیے جو قرآن نے ذکر کیا ہے اس حوالے سے تاکہ اس موضوع کی تکمیل ہو جائے, کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں مال دیتے ہیں. ایک وہ جو سارا مال دے دیتے ہیں, وہ تو سیدنا صدیق اکبر جیسے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں کہ جو زکات تو دیتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جو زکات دیتے ہیں, غریب ان کے پاس آ جائے کچھ دے دو, بولے ہم نے زکات دے دی اب دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تھرڈ کلاس طبقہ ہے, عذاب تو نہیں ہوگا لیکن فکر کے اعتبار سے تیسرا طبقہ ہے. دوسرا طبقہ وہ ہے جو زکات تو دیتا ہے اور مال بھی خوب کماتا ہے, تجارت بھی خوب کرتا ہے, لیکن وہ مال اس لیے اپنے پاس رکھتا ہے کہ کل میرے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے, میرے پڑوس میں کوئی بیمار ہو جائے, میرے رشتہ داروں میں کوئی بیمار ہو جائے, کوئی غریب میرے پاس آ جائے تو میں کچھ نہ کچھ سال بھر اس کو دیتا رہوں. اور ایک وہ ہے جو کہے کہ بس عذاب ملے گا اس لیے ڈر کر بس زکات دو اور بعد میں باقی دینے کی ضرورت کیا ہے. تو اس کو سب سے نیچے طبقے میں رکھا گیا ہے. اس لیے کہتے ہیں تیسرے نمبر پر نہ رہو ورنہ بالکل زیرو پر چلے جاؤ گے، درمیان میں رہنا چاہیے. پہلے نمبر والے جیسے ہم ہو نہیں سکتے کہ سارا گھر صدیق اکبر نے غزوہ تبوک میں لا کر دے دیا تھا، ایسے نہیں ہم ہو سکتے، تو کم سے کم دوسرے نمبر پر تو ہم رہیں کہ زکات ادا کرنے کے ساتھ اپنے ہاتھ کو پورے سال اللہ کی راہ میں وقف کر کے رکھیں، تاکہ کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں اس کی رضا کے لیے دیتے رہیں. جس طرح ہم اللہ کی راہ میں دیں گے بے حساب، اسی طرح بے حساب عطا فرمائے گا. اللہ رب العالمین ہمیں ان خیال سے ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.